أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوا
الله صلى محمد وعلي محمد
ومختصر سوقفة إن شاء الله جسمع حضرات کے ساتھ کچھ امید ہے کہ بتائید خدا کچھ معارف اور مطالب کو شیئر کرنے کا موقع ملے گا تو آپ حضرات کی خصوصی توجہ کا طلبگار ہیں کیونکہ بات جب قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت سادہ بات کبھی بھی نہیں ہوتی سادہ سے مراد سطحی نہیں ہوتی کبھی بھی کیوں اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت کے اندر جو ڈیپتھ اور جو گہرائی پائی جاتی ہے ہمارا بڑے سے بڑا عالم بھی اس کی سطح کو کھرچنے سے زیادہ کچھ اور دعوت نہیں کر سکتا تو بہرحال ایک توجہ کا طلبگار ہوں انشاءاللہ اس حوالے سے کہ یہاں پر اکثر میں نے سنا ہے کہ زبان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری تربیت ایک ایسے ماحول میں بھی ہے کہ جس میں مجلس ہماری ادبیات کا حصہ ہے میرا خیال ہے کہ بزرگان اس بات کی تائید کریں گے کہ مجلس ہماری ادبیات یعنی ہمارے لٹریری ورک کا ایک حصہ ہے اس لیے مجلسوں میں زیادہ تر جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ بھی شائستہ شستہ ادبی زبان ہوتی ہے لیکن یہاں پر میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مجھے اس ٹریڈیشن سے بھی نیچے آنا پڑے گا کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ سادہ سے سادہ زبان اور عام فہم انشاءاللہ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف آپ لوگوں کی طرف کی توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مجالس کا سلسلہ محرم میں ہماری سنت ہے کہ جو ہم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے حاصل کی ہے لیکن ہم نے اس سنت کے خد و خال کو حاصل کیا ہے اور بہت حد تک اس کی روح کو فراموش کر دیا ہے تو میں اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مجلس حقیقتاً امام حسین کے لیے نہیں ہوتی ہے مجلس حقیقتاً ہمارے لیے ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام نے جس مقام اور منزلت کو بفضل و تعید پروردگار حاصل کیا ہے نہ کسی ناصبی کا مطلب سمجھتے ہیں دشمن اہل بیت جو باقاعدہ اعلان اہل بیت سے دشمنی کرے نہ کسی ناصبی کی بکواس اور دشنام ترازی سے امام حسین علیہ السلام کے رتبے میں کوئی کمی آنے والی ہے اور نہ شیعوں کی تعریف سے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا ہماری یہ تعریف یا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جتنے بھی ہم قصیدے پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، اس سے امام حسین علیہ السلام کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، یہ سب کا سب ہمارے اپنے نفس کی تزکیہ اور تہذیب و تطہیر کے لیے. اور اس کو میں متوجہ کر رہا ہوں آپ کو ایک جملہ زیارت عاشور، زیارت عاشور میں ایسے کئی جملے ہیں، لیکن ایک جملہ جو بہت حسین ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے قرار دے وجیہ. وجیہ کی اب میں تشریح میں جاؤں گا تو وقت بہت لگے گا، آسان الفاظ میں ایک جملہ ترجمہ اس کا سن لیجئے. وجیہ یعنی مجھے ایسا بنا دے کہ میں منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں. یعنی جو انسان گناہگار ہے، گناہگار انسان کیا ہوتا ہے کہ گویا اس کے منہ پہ کالک ملی ہوئی ہے، اس کے منہ پر چہرے خراب ہوا ہوا ہے. جس کا چہرہ خراب ہو، جس کے منہ پر کالک ملی ہو، کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنی، اے میرے خدا مجھے قرار دے وجیہ، اس قابل اور اس لائق بنا دے کہ میں جب قیامت میں آؤں تو منہ دکھانے کے قابل ہوں. عندک، تیری بارگاہ میں، جب تیری بارگاہ میں آؤں تو منہ دکھانے کے قابل ہوں. کیسے؟ بالحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے. امام حسین کا وسیلہ کیا ہے؟ کہ یعنی کہ جب ہم امام حسین سے، مجلسوں سے، دعاؤں سے، آپ کی سیرت مبارکہ کی اتباع کے ذریعے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کا کنیکشن ہمیں خدا کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیتا ہے. تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مجلسیں امام حسین کے لیے نہیں ہیں، یہ مجلسیں میرے اور آپ کی تربیت کے لیے، مجھے اور آپ کو منہ خدا کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق بنانے کے لیے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم مجلس کو عبادت قرار دیتے ہیں، اور انشاءاللہ یقیناً ایسا ہی ہے خدا کی بارگاہ میں، تو ہر عبادت سے پہلے نیت کی جاتی ہے. آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئی عبادت نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتی. کہ آپ یوں ہی کھڑے ہو جائیں قبلے کی طرف رخ کر کے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں اور اس میں نیت شامل نہ ہو، تو وہ نماز آپ سب کچھ کر لیں، سارے رکوع سجود سارے ذکر کر لیں، لیکن وہ نماز نہیں ہوگی جب تک نیت نہ ہو ان دا بگیننگ. تو کیا ہم اور آپ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں اور مجلس کو اپنی عبادت قرار دیتے ہیں، اس سے پہلے کوئی نیت کرتے ہیں؟ اگر ہم نیت کریں تو مجالس کا جو لطف ہے اور مجالس کا فیض ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. تو ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے کہ میں اس مجلس میں، فار ایگزامپل میں نیت کروں، میں مجلس میں خطاب کرتا ہوں قربتاً اللہ، کیونکہ کوئی نیت قربتاً اللہ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں نیت کرتا ہوں قربتاً اللہ کہ میں وہ بات کہوں گا جو حاضرین و سامعین کی ہدایت میں اضافے کا باعث بنے، ان کو قرآن و اہل بیت کے وسیلے سے خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے. میں جب یہ نیت کر کے یہاں بیٹھوں گا تو میں پوری طرح متوجہ ہوں گا. نیت میں بیوٹی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کام کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں تو آپ دوران عمل متوجہ رہتے ہیں کہ میں اپنی نیت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا، اور یوں ہی جب کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کیئرلیسنس آ جاتی ہے عمل میں. جب ایک عمل نیت کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو اس میں توجہ ہوتی ہے، اس میں کنسنٹریشن ہوتی ہے. تو آپ کیا نیت کریں گے کہ میں مجلس امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوتا ہوں، اس فرش عزا پر بیٹھتا ہوں تاکہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے خدا میری ہدایت میں اضافہ کرے. جو پیغامات خدا نے ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، مجھے ان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا ہو، یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے. یا اسی طریقے سے جب آپ یہ نیت کریں تو، مثال کے طور پر عشرے میں آپ 20 مجلسیں سنتے ہیں، 30 مجلسیں سنتے ہیں، آپ کو ایک ڈائری مینٹین کرنا چاہیے کہ اس مجلس سے میں نے کیا سیکھا، کون سا نقطہ حاصل کیا، میری معرفت میں کس طرح اضافہ ہوا. میں اوورآل اس عشرے کو گزارنے کے بعد خدا سے قریب ہوا یا نہیں ہوا؟ تب آپ کہیے کہ میں نے عشرہ امام حسین میں کوئی وقصت کیا, ورنہ محض وقت گزاری. تو یہ پہلا جیسے کہ نقطۂ تنبیہی, لائک اے وارننگ سائن, کہ جب ہم ایک کام کریں, اور یہ معمولی عمل نہیں ہے کہ اگر ہم یہ سنتے ہیں کہ مجلس کی وجہ سے, عزائے حسین کی وجہ سے ہم انشاءاللہ میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت کے اہل ہوں گے, تو جناب سیدہ کی شفاعت نالائقوں کے لیے نہیں ہے. جناب سیدہ کی شفاعت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کا قرآن سے اور حقائق اہل بیت سے کوئی تعلق نہ ہو, جنہوں نے حبل اللہ کو تھاما نہ ہو. ان سب چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے. مجالس بہترین نعمت ہیں, لیکن ہر نعمت کا پراپر یوز اور مس یوز دونوں ہوتے ہیں. یہ مجالس اور فرش عزا خدا کی طرف سے دی جانے والی ہمارے لیے بہترین نعمت ہے اگر ہم اس کا درست استعمال کریں. ایک صلوات محمد آیت کو ہم نے سرنامہ قرار دیا آج کی مختصر سی گفتگو کے لیے, وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119, 119 سورہ توبہ, اور سورہ توبہ کا نمبر ہے 9, اور یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. آیت یوں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بہت مرتبہ کی آپ کی سنی ہوئی آیت ہے کہ اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی معیت میں ہو جاؤ. یعنی آپ حضرات سے گفتگو کرتے کرتے تھوڑا سا شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہو کہ ہم ہمیشہ ایک بالکل نارمل, اس سے ہٹ کے تھوڑا سا اس کو ایک گہرائی میں اور ان چیزوں کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ وہ بیان کی گئی ہیں, نہ کہ اس طریقے سے کہ جیسا ہم اس کو سمجھنا چاہیں. اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز ہے, آیت ہے, ایک کلام معصوم ہے, اس کو پڑھنے والوں کی دو ڈفرینٹ اپروچز ہوتی ہیں. پہلی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود اس میں سے ایک مطلب چاہ رہے ہیں کہ نکل کے ہماری طرف آ جائے, ہم اس کو وہی معنی پہنا دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم اپنے پری کنسیوڈ تھاٹس اور اسمپشنز کو ایک سائڈ پہ کریں اور ڈیلیجنٹلی گہرائی کے ساتھ, دقت کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. اس چیز کو بالکل ہٹا کر کے ہم کیا اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں. یہ آیت بہت دفعہ آپ کی سنی ہوئی ہے, اور کیا ہے کہ اے ایمان والو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب میں اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنا شروع کرتا ہوں آیت کو کہ حقیقتاً اس کا مطلب کیا ہے, آیت کا حقیقی میسج کیا ہے. ہمیں اس پر بحث نہیں کرنا کہ صادقین کون ہیں, یہ بات آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ صادقین سے مراد یعنی اہل بیت علیہ السلام, یعنی انبیاء علیہ السلام, یا ہمارے اس دور میں ہم اہل بیت علیہ السلام. اس پر یہ کوئی موضوع بحث نہیں, ٹھیک ہے. یہ جب ہم نے بات ایکسیپٹ کر لی, بات ختم ہو گئی کہ صادقین سے مراد اہل بیت علیہ السلام. اصل مسئلہ اس سے پہلے والے جملوں کا ہے جس پر ہم غور نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اگر ہم وہاں پہ غور کریں گے تو ریسپانسبلٹی کا برڈن ہمارے اوپر آئے گا, اور یہ ہم نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے, بغیر دقت کیے ہوئے, بغیر محنت مشقت کیے ہوئے, بس ہم جائیں اور جنت میں وہ رضوان ہمارے لیے کھڑے ہوں. جنت کا سب کے ایک ایک پلاٹ کی بکنگ ہو, اور یہ آپ کا پلاٹ, یہ آپ کا پلاٹ, جائیے مزے کیجیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے نام پر ہمیں اس قسم کی کوئی فیسلٹی مل جائے. اس لیے ہم ساری کی ساری بحث صادقین پہ صرف کر دیتے ہیں سارا زور, اس سے پہلے جو ہماری ریسپانسبلٹی جہاں پہ آ رہی ہے اس پہ توجہ نہیں. تو میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا ہم اینالائز کر لیں. ہم تھوڑا سا ریورس ڈائریکشن میں آنا شروع
کریں. محمد والے محمد بلند تر صلوات.
صادقین اہل بیت قبول, کوئی شک نہیں اس میں, کوئی بحث نہیں. کونوا مع الصادقین, ہو جاؤ صادقین کے ساتھ نہیں صادقین کی معیت میں. معیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ساتھ چل رہا ہو, یعنی کہ میں بہت آسان سے الفاظ میں آپ کو مثال دوں گا, ہم کہتے ہیں ہم جنازے کی معیت میں چل رہے ہیں, تشییع جنازہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے, تو تشییع جنازہ یا جنازے کی معیت میں چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جو اس کو تابوت کو آگے چلتا ہوا چھوڑ دے اور خود پیچھے بیٹھ جائے وہ جنازے کی معیت میں نہیں ہوتا. معیت کا مطلب ساتھ ساتھ, تو کونو مع الصادقین کا مطلب یہ نہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, کونو مع الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ قدم بقدم چلو اپنی زندگی میں, صادقین کی معیت میں رہو. جس رستے پر اہل بیت علیہ السلام چل رہے ہیں اس رستے پر تم بھی, یہ معیت ہے. معیت کا مطلب ساتھ ساتھ چلنا ہے, ساتھ ہونا نہیں ہے. اس کا ایک پری ریکوزٹ ہے جو آیت کے شروع میں بیان کیا جا رہا ہے, کونوا مع الصادقین. اب ہم سوال کر رہے ہیں ہم سچوں کی معیت میں کیسے ہو جائیں. مثال کے طور پر آج اہل بیت علیہ السلام ہمارے سامنے فزیکلی موجود نہیں ہے, تو کونوا مع الصادقین کا مطلب کیا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام مثال کے طور پر اپنے گھر سے نکلیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں. یہ صادقین کی معیت ہے, یہ صادقین کے ساتھ ساتھ ہونا ہے. یا مثال کے طور پر کہ جیسے بہت مطلب اہل سنت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ آیتوں کو, قرآن کی بہت ساری آیتوں کو لمٹ کر دیتے ہیں اس دور میں جس دور میں آیت نازل ہوئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت آج اپنا اسکوپ ہی کھو چکی ہے, کہ وہ آیتیں مثال کے طور پر کہ جو خالی پیغمبر کے لیے ہیں یا جہاں پر مومنین کا لفظ آیا وہ کہتے ہیں اس سے مراد اصحاب ہیں, تو نہ آج اصحاب ہیں نہ پیغمبر فزیکلی موجود ہے. پھر آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے؟ تو ہمارے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں, امام باقر علیہ السلام نے واضح طور سے بیان کیا, قرآن کریم کی آیتوں کا اسکوپ تا قیامت ہے. اگرچہ کہ آیتیں بہت ساری ایک مخصوص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں, مخصوص ریفرنس کے ساتھ نازل ہوئی ہیں, لیکن اس کانٹیکسٹ اور ریفرنس تک محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کونوا مع الصادقین کا مطلب نہ آئمہ کے ساتھ قدم بقدم چلنا ہے, اور اگر آج آئمہ طاہرین علیہ السلام بظاہر موجود نہیں ہیں تو نہ یہ آیت اپنے معنی کو کھو چکی ہے. کہ اب آپ کہیں کہ نہ صادقین ہیں تو معیت میں کیسے چلیں, نہیں, اب اس کے کس طریقے سے صادقین کی معیت میں چلا جاتا ہے اس کا نسخہ آیت کے اول, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اتقوا اللہ. یہ صادقین کی معیت کا نسخہ ہے, ریسیپی ہے. تو آج جو مجھے گفتگو کرنا ہے تھوڑا سا میں بس اس چیز کو واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آیت کا نومنکلیچر آپ کو سمجھ میں آ گیا, بنیادی نصیحت کیا ہے, صادقین کی معیت میں ہو جاؤ. معیت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ قدم بقدم چلنا. اگر کوئی آگے جا رہا ہو اور آپ اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں یہ معیت نہیں ہے. معیت یعنی ساتھ ساتھ چلنا, قدم سے قدم ملا کر چلنا. کیا یہ مطلب فزیکل ہے؟ فزیکل نہیں ہے, یعنی ظاہری طور پر پیرلل چلنا یا قدم سے قدم ملا کے ظاہری طور پر چلنا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب جب صادقین یعنی اہل بیت علیہم السلام اس وقت ہماری نظروں کے سامنے موجود نہیں ہیں, یہ آیت اپنا معنی کھو چکی نہیں, یہ آیت تا قیامت باقی ہے. کس طریقے سے باقی ہے؟ اس کی ترکیب پہلے ٹکڑے میں موجود ہے, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یعنی اگر کوئی صادقین کی معیت میں چلنا چاہے تو یہ ایمان اور تقویٰ کے رستے پر آ کر ممکن ہے. آیت کی ترکیب سمجھ میں آئے گی. انالیسس بہت مختصر ہے، اس کی ڈیپتھ میں نہیں گیا، لیکن صرف اس ترکیب کو آپ سمجھ لیں، یہ پوری آیت سمجھیے، صرف صادقین نہیں. جیسے وہی میں نے کہا کہ آپ یہ مجلس اگر خالی امام حسین کے نام پہ کرتے رہیں گے اور امام حسین کے ذریعے سے خود تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو یو آر اونلی ڈوئنگ ہاف پارٹ آف یور ورک، آپ آدھا کام کر رہے ہیں. اور جو اہم ترین پورشن ہے کہ جس کے لیے یہ مجالس قائم ہوئی ہیں، آپ اس کو فراموش کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اس آیت کا جو پیغام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صادقین کون ہیں. یہ آیت اس بات کو معرف نہیں کرا رہی کہ صادقین کون ہیں. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ صادقین کو پہچاننے کے بعد ان کی معیت میں چلو، ان کوفیوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جیسے انقلاب کے دوران یہ نعرہ بہت لگا ہے کہ ما اہل کوفہ نیستے، کیونکہ شیعت پر یہ بہت بڑا داغ ہے، تشیع کے حوالے سے یہ بہت بڑی ایک اذیت ناک بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو 12,000 خطوط لکھے گئے اور لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور محب ہیں اور آپ آئیں اور ہم آپ کے لیے اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ابھی کوفے کے رستے میں ہیں، کوفہ پہنچے بھی نہیں ہیں، اور وہی کوفیوں کا لشکر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار. تو صادقین کو قبول کرنا، یہ تو امیر شام بھی قبول کر رہا تھا، اس کے سامنے بھی جب کہا جاتا تھا کہ سب سے بافضیلت ہستی کون ہے، اسے بھی اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ علی سے بڑھ کر اس روح زمین پر بافضیلت انسان نہیں پایا جاتا، لیکن وہ کر کیا رہا تھا؟ اس کا وہ علی علیہ السلام کی فضیلت کو قبول کرنے کے بعد کر کیا رہا تھا؟ اصل سوال یہ ہے، اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان لیں کہ صادقین کون ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ صادقین کی معیت میں ہیں یا نہیں ہے. کونوا مع الصادقین اصل مسئلہ ہے جس پر ہمیں آنا ہے اور جس پر کاربند ہونا ہے. یہ نہیں کہ صادقین کو آپ پہچان لیجئے، پہچان تو سب رہے تھے، سارے بنو امیہ پہچان رہے تھے، کس کو شک تھا اس میں؟ جب شمر آیا ہے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو لے کر دربار میں تو قصیدہ پڑھتا ہوا ہے کہ میں اس کا سر لے کر تیرے پاس آیا ہوں کہ جس سے افضل روح زمین پر اور شرق و غرب میں کوئی نہیں پایا جاتا تھا. یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ اے پیغمبر، یہ تجھ کو تیری ایسی معرفت رکھتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے ہیں. کیا فائدہ دیا اس معرفت نے یہودیوں کو؟ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ دقت طلب پہلو یہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہو جائیں ہم جانتے ہیں صادقین کون ہیں. نہیں، کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت میں ہیں یا نہیں ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں کنیکٹڈ ہیں، اصل مسئلہ یہ. اب جب ہم اس چیز پر آتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہاؤ، یہ معیت کیسے حاصل کی جائے، قدم بہ قدم کیسے چلیں اہل بیت کے؟ تو جواب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. صادقین کی معیت میں چلنا فقط ایمان اور تقوی کے ذریعے سے ممکن ہے. جو ایمان اور تقوی کی راہ کو فراموش کر دے تو جتنا دل چاہے صادقین کا نام لیتا رہے، کبھی ان کی معیت میں نہیں آ سکتا. یہ ہے آیت کا اصل میسج. بس میں جلدی جلدی دو تین تعریفیں، کہ پہلی تعریف ایمان، کیونکہ جب تک ہم اس ڈیفینیشن کو نہیں سمجھیں گے، ہمارا مین پرابلم یہی ہے کہ ہم ایک چیز کو مطلب سمجھ کے ہاں ایمان تقویٰ بہت اچھی چیز ہے، ہم خوش ہو گئے. نہیں، اب اس کو بھی تو سمجھیے کہ ایمان اور تقویٰ پہ آیا کیسے جائے گا، ایمان اور تقویٰ ہے کیا؟ تو میں تین چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا، تعریف ایمان، تعریف تقویٰ، اور ایمان اور تقویٰ کا باہمی لنک، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آیت ایمان اور تقویٰ دونوں کو ملا کے بات کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، انڈیویجول انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ دونوں کنیکٹڈ ریالٹیز ہیں. ایمان و تقویٰ. ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس جگہ تک پہنچ جائے کہ جہاں وہ خدا سے، خدائی پیغام سے، خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے، یعنی ہر وہ چیز جو خدا کو ریپرزینٹ کرتی ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. یعنی میں یہ کہوں کہ میں خدا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں. نبی یہ کہے گا کہ میں خدا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، وہ سچا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ بھی خدا کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس ان تمام حقائق سے انسان کا دل حالت امن میں آ جائے، سکون میں آ جائے. یو فیل ایٹ پیس ود آل دا مینیفیسٹیشنز آف دا لارڈ، یو فیل ایٹ پیس. یعنی جب ہم سے کہا جائے پیغمبر آپ کو اپنے دل میں سکون محسوس ہو، پیغمبر وہ انسان جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہو، امام وہ ہستی جس کے لیے آپ ایک محبت دل میں محسوس کرتے ہو، یو کین ٹرسٹ. یعنی میں بہت سادہ سادہ سے الفاظ میں آپ سے بات کروں کہ ہم سے یہ کہا جائے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ میرا جتنا سرمایہ ہے، میرے پاس جتنا سرمایہ ہے، مالی مادی، بینک میں گاڑی، پراپرٹی، فلاں فلاں، مجھے ضرورت پڑی کہ میں چلا جاؤں کسی اور جگہ، میں کسی کو ٹرسٹی بنا کے جانا چاہتا ہوں، کیا آپ بالکل مطمئن ہیں کہ یہ سب اٹھائیں گے بغیر کوئی اگریمنٹ سائن کیے ہوئے امام کے ہاتھ میں چابی پکڑا دیں گے؟ بہت سادہ سادہ سی چیز ہے جس پر انسان اپنے کو ٹیسٹ کر سکتا ہے. اب یقین کیجئے گا دل میں کہیں کوئی نہ کوئی کھٹک سی ہوتی ہے. یعنی ہم اپنی زبان سے ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ امام کو چاہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں جیسے کہ کربلا ہے، کہ جہاں پر اپنی جان دینے کا وقت آیا، جہاں پر اپنی زندگی کا سارا سرمایہ دینے کا وقت آیا، تو صرف کتنے افراد ملے امام حسین علیہ السلام کو اس پوری اسلامک ورلڈ میں سے؟ 55 آدمی، 54 یا 55، پوری اسلامی دنیا میں سے. کیا سارے بہت نالائق لوگ تھے؟ کفار و مشرکین تھے مدینہ مکہ میں یا جہاں جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا، ہمارے جیسے ہی مسلمان تھے. تو اس لیے یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے. اس بات کو اپنے دل کو امتحان لیں، کیا میرے پاس یہ ٹرسٹ ہے؟ میں اپنے محرمات کو امام کے حوالے کر کے جا سکتا ہوں؟ اور پھر ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایمان تھاٹ نہیں ہے، ایمان ایک ایفیکٹ کا نام ہے. آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین اے تھاٹ اینڈ این ایفیکٹ. تھاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے. ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے پورے وجود پر اثر انداز ہے. جب آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں تو دیٹ از ناٹ اے تھاٹ، دیٹ از این ایفیکٹ. آپ کی اولاد کی جانب آپ کا تصور آپ کے پورے وجود پر اثر انداز ہوتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. یعنی میں نے خدا کا خیال کیا، خیال خدا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، خدا کا اثر آپ کے اوپر ہے یا نہیں، یہ ایمان ہے. اثر سے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ جب بھی، یعنی کہ جیسے اولاد کا اثر ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کو اولاد کا خیال آ جاتا ہے. اور سارا سی مثال دوں، دفتر میں ہر ایک کے ساتھ ٹینشنز ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں. ایک دن بہت زیادہ لڑائی ہو گئی باس سے، اس نے کوئی بہت الٹی بات کر دی، بہت غصہ آیا. اس وقت آپ کو فوراً ابال آیا میں ریزائن کروں گا، ختم، اس کے منہ پہ مار دوں گا ریزائن. جیسے ہی آپ نے یہ بات سوچی، فوراً بیوی بچوں کی تصویر نظروں کے سامنے آ جاتی ہے کہ میں نے اگر اپنے اس غصے کو عملی جامہ پہنا لیا اور پھر اس کے بعد مجھے 4 مہینے تک جاب نہیں ملی، تو پھر ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ میں تو پھر بھی بھگت لوں گا، یہ بیچارے کہاں جائیں گے، یہ چھوٹے بچے. یہ ہے افیکٹ، کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان کی تصویر ہمیشہ آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، میرا اس کام کا اثر ان پر اچھا پڑے گا یا برا پڑے گا. یہ ایمان ہے کہ اگر واقعاً خدا پر ایمان ہے، اگر واقعاً پیغمبر اور امام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو کوئی بھی کام کرنے جائیں گے آپ فوراً ان کی تصویر ان کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس کا خدا خوش ہوگا ناراض ہوگا. خدا کی نظروں میں محبوبیت حاصل ہوگی یا خدا نخواستہ مغضوب علیہم میں شامل ہو جاؤں گا. اسے ایمان کہتے ہیں. تو ایمان یعنی جو کچھ بھی الہی ہے جو کچھ بھی خدائی ہے اس کی طرف سے انسان حالت امن میں آ جائے, یہ ایمان ہے. ٹھیک, آپ حضرات بعد میں سوال بھی کر سکتے ہیں, میرے پاس اتنا موقع نہیں کہ میں سب کچھ الیبوریٹ کروں. یہ ایمان ہے, یہ پہلی منزل ہے. یہاں سے انسان کی ترقی, روحانی ترقی, ارتقاء کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. دیٹ از دا بگننگ پوائنٹ آف یور جرنی ٹوورڈز ہیون. قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہت زیادہ معنی خیز ہیں, بہت میننگ فل ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا سما, جنت کہاں ہے؟ سماوات میں, ایک جملہ میں استعمال, آسمانوں میں. سما کے لغوی لٹرل میننگ ہوتے ہیں بلندی کے. یعنی جیسے آج کے دور میں کوئی بات کرے کہ جناب آسمان تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ سما اور سماوات استعمال ہوا ہے وہاں اس سے معنی کوئی سمجھے کہ اوپر کوئی چیز پائی جاتی ہے فزیکلی, بلکہ سما کے لفظی معنی ہیں بلندی کے. کہ خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو زندگی ہے اس کی دو ڈائریکشنز ہیں. ایک ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے جس کے بارے میں سورہ اعراف کی 175-176 میں ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, کہ اس نے اوپر جانا پسند نہیں کیا, زمین کی طرف جھک گیا. ایک ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے, دیٹ از ٹوورڈز دا ارض, اور ایک ڈائریکشن اپورڈز ہے, الی السما, بلندی کی طرف. تو انسان کے بلندیوں کی طرف اٹھنے کی پہلی منزل, پہلی اسٹیشن, پہلا اسٹیشن ایمان. یعنی جب تک انسان مؤمن نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ بلندیوں کی طرف اپنے سفر کو شروع نہیں کر سکتا. تو پہلی چیز جو آئی, یا ایھا الذین آمنوا, لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہیں. اس کا ایک نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ ہے کہ جب ہم خدائی حقائق کی طرف سے حالت امن میں آ جائیں تو اس کا اگلا منطقی نتیجہ کیا برآمد ہونا چاہیے, اس کا نام ہے تقویٰ. ٹھیک ہے, تقویٰ کو بھی سمجھانے کے لیے میں دو تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کروں قرآن کریم سے تاکہ یہ کنسیپٹ اور کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. روزے کی آیت سورہ بقرہ میں آیت 185-86, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں؟ لعل فار دا پرپز آف, لام جو ہے لام غایت ہے, یعنی پرپز کو, کس لیے روزے فرض کیے گئے. خدا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو. لا کیوں؟ اللہ, امکان ہے, اٹ مے بی پاسبل, کم, کہ تم تتقون, تقوا والے بن جاؤ, متقی بن جاؤ. تو یہ روزے میں کی حالت میں 10-12 حلال چیزوں سے روک دینا صبح سے شام تک, اس ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, کہ اگر تم اس ایکسرسائز کو پراپرلی انجام دو تو امید ہے کہ متقی ہو جاؤ گے. کیا میسج ہے اس میں؟ اب اس کو سوچیں کہ یہ کیا مطلب, اس کا تقویٰ سے کیا تعلق بن رہا ہے کہ آپ نے 8-10 چیزوں کی ایک لسٹ پکڑا دی, مینلی اس میں زیادہ تر حلال چیزیں, اس سے فجر سے لے کے مغرب تک اس سے رکے رہو اور تم متقی ہو جاؤ گے. آپ اس کی گہرائی میں تھوڑا سا جا کے غور کیجئے تو آپ کو ایک عجیب بات سمجھ میں آئے گی. ایک انسان ہے روزے دار, کیا اسے کوئی چیز روک رہی ہے کہ وہ چپکے سے کسی کمرے میں جائے شدید گرمی میں, جیسے یہاں آپ کے 20-20 گھنٹے کے روزے ہیں, گرمی شدید ہے, کسی کونے میں جائے اور چپکے سے پانی پی لے ٹھنڈا, کوئی بھی چیز روک رہی ہے اس کو؟ کچھ نہیں, صرف ایک چیز روک رہی ہے, صرف ایک چیز روک رہی ہے کہ میرا خدا جو مجھے ہر تنہائی میں بھی دیکھتا ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے وہاں بھی میرا خدا مجھے دیکھنے والا ہے, اور میں اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا اگر اس کے حکم کو توڑوں گا. تو یہ ہے اسپرٹ آف تقویٰ, اسے کہتے ہیں تقویٰ, کہ انسان ہر حال میں متوجہ رہے کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. اس کی پریکٹس روزہ کرا رہا ہے آپ کو کہ شدید پیاس ہے, شدید بھوک ہے, شدید حاجت ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, صرف اس وجہ سے اس چیز کو استعمال نہیں کر رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اس کا نام ہے تقوی, لعلکم تتقون, کہ یہ اسپرٹ, یہ کوالٹی اس 30 دنوں کی محنت کے بعد تمہارے نفوس میں انگرینڈ ہو جائے, نقش ہو جائے. یہ مطلب ہے تقوی کا. تقوی از کنسنٹریشن, تقوی مسلسل متوجہ رہنے کا نام ہے. تقوی وہ صفت ہے کہ جو انسان کو کبھی غافل نہیں ہونے دیتی. بے تحاشا آیتیں قرآن کریم کی, ایک اور آیت آپ کو سنا دوں, سورہ حشر, حشر کا نمبر 59, آیت نمبر 18, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا ایھا الذین آمنوا, پھر اس چیز پہ غور کیجئے گا, ایمان اور تقوی کمبینیشن. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, ولتنظر, اور نظر رکھے رہو, جسے کہیں کہ اپنے توجہ کو نہ ہٹنے دو. کس چیز پر نظر رکھے رہو؟ ہر نفس کو چاہیے کہ نظر رکھے, ما قدمت لغد, اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. اس زندگی میں ہم سب کھیتی باڑی کر رہے ہیں, زراعت کر رہے ہیں, پھل کل کاٹیں گے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ ہر نفس متوجہ رہے, ہر آن متوجہ رہے. جیسے وہی میں نے کہا, آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, آپ یہ متوجہ رہیے کہ اس کو, اس مجلس کی سعادت کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں. آپ اپنے اصلی گھر کے لیے یہاں سے کوئی سرمایہ روانہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کچھ یہاں سے آپ کی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں, اخروی پراپرٹی میں, جہاں پر مجھے اور آپ کو جا کے ہمیشہ رہنا ہے, یہاں جتنی پراپرٹی دل چاہے بنا لیں, ایک دن چھوڑ کے چلے جانا, ایک دن وہ کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے گی. وہ پراپرٹی جو اچھی ہو یا بری میری ہی رہے گی. اس پراپرٹی کو آباد کرنے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں ہم؟ یہ تقویٰ ہے. یعنی ہر وقت متوجہ رہو, کبھی بھی غفلت سے ان کا شکار نہ ہو, غفلت سے ہمیشہ پرہیز کرو. تو اب آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, پہلی منزل کیا؟ کہ انسان خدائی حقائق کی طرف سے حالت امن میں آ جائے, پرسکون ہو جائے. یہ سچ ہے, یہ واقعاً سچ ہے, یہ ٹرسٹ وردی ہے. اس پر میں اپنے سرمائے کو, جیسے کہتے ہیں نا, معاذ اللہ بہت بری مثال ہے, لیکن آئی کین بیٹ آن اٹ کہ دنیا میں ہر ایک اپنا اپنا نظریہ لے کے گھوم رہا ہے, لیکن جو کچھ انبیاء نے پیش کیا ہے یہ قابل اعتماد ہے. میں اس پر اپنے سرمایہ کو انویسٹ کر سکتا ہوں. آپ کا سرمایہ کیا؟ آپ کا سرمایہ آپ کی جان ہے, آپ کا سرمایہ آپ کا وقت ہے جو زندگی میں آپ کے پاس ہے. اس سرمایہ کو جہاں جہاں انویسٹ کریں گے اس کا ریٹرن آگے جا کے پالیں گے. تو انویسٹمنٹ کے لیے مختلف لوگوں نے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے, اپنے پراپرٹی مجھے دو. جیسے آج نہیں کہ بینک فلاں بینک فلاں بینک فلاں بینک, اپنی پراپرٹی، اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ ہمیں دیجیے، ہم اس سے آپ کو پروفٹ کما کے دیں گے. تو اب آپ اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، کون بہتر ہے، کون کیسا ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے. اسی طریقے سے دو بنیادی فریق ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے کہ اپنا سرمایہ مجھے دو اور میں تمہیں اس کو بہترین پروفیٹیبل حالت میں لا کے تمہیں ریٹرن کروں گا. ایک آفر دینے والا پیغمبر ہے، دوسرا آفر دینے والا شیطان ہے. اب یہ میرے اور آپ پر، اس چیز کو فرق کرنے کے لیے معرفت چاہیے. جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا خطبہ اول میں آپ کو جملہ موجود ہے، خطبہ اول میں آپ کا یہ جملہ ہے کہ اول الدین معرفتہ. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی ابتدا ہوتی ہے نماز روزے سے، نہیں، دین کی ابتدا ہوتی ہے معرفت حق سے. اول الدین معرفتہ، یہ معرفت اللہ، جب تک انسان حق کی معرفت حاصل نہیں کرتا، جب تک انسان حق اور باطل کو الگ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک کبھی اپنے سرمایہ کو صحیح جگہ پہ انویسٹ نہیں کر پائے گا. ہمیشہ شیطان کے ہاتھوں سے دھوکہ کھاتا رہے گا، جو جیسا کہ اغلب زیادہ تر انسانیت اسی حال میں، کہ شیطان نے ان کے سامنے آفر کی، انہوں نے نبی کی آفر کو ریجیکٹ کر دیا، شیطان کی آفر کو قبول کر لیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں انسان اور انسانیت کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اس حماقت اور جہالت کی وجہ سے. تو ایمان اور اس کے ساتھ تقوی، یعنی میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، کبھی خدا سے پوشیدہ نہیں ہوں، اوجھل نہیں ہوں، اور یہ تقوی جب شدت اختیار کرتا ہے، انٹینس ہوتا ہے، ایوالو ہوتا ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ صرف فزیکلی خدا کے سامنے ہوں، بلکہ آپ کو وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ میرے قلب کی اندرونی انتہائی اندرونی گوشے بھی خدا کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، کہ میری بصیرت، میری بصارت، میری سوچ کا ایک ایک گوشہ خدا کی نظروں کے سامنے. تو پھر انسان صرف ظاہری اعمال میں کیئرفل نہیں رہتا، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے رجحانات میں بھی کیئرفل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ سوچوں، کوئی ایسا خیال نہ لاؤں جو مرضی خدا کے خلاف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی نظر میرے قلب کے اندرونی گہرائیوں میں بھی ہے، صرف میرے ظاہری جسم پہ نہیں. یہ وہ کوالٹی ہے ایمان اور تقویٰ کی، کہ اگر ہم اس کو ڈیولپ کریں، اس کو کلٹیویٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کلٹیویٹ کرنا پڑتی ہیں. شاید آپ کو یہ جملہ عجیب سا لگا ہو، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے آ جائے، جس طریقے سے کہ ہم انجینئر، ڈاکٹر، بزنس مین بیٹھے بیٹھے نہیں بن جاتے، 15-20 سال باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے ایمان اور تقویٰ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کو اس سپرلیٹیو لیول پر لے جانے والی چیز ہے، کیا وہ نام لینے سے آ جائے گا خالی؟ کیا چند باتیں کرنے سے آ جائے گی وہ چیزیں؟ اس کو بھی نرچر کرنا پڑے گا، کلٹیویٹ کرنا پڑے گا. اور جب ایمان اور تقویٰ ایک منزلت پر آ جائے گا، تب آپ صادقین کی محیط میں ہوں گے. جس طریقے سے کہ امام علی علیہ السلام کا بہت مشہور ہے، جنگ صفین کے موقع پر ایک آپ کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، میرا بھائی بہت زیادہ خواہش رکھتا تھا کہ آپ کی معیت میں جہاد کرے، لیکن افسوس کہ وہ بیمار ہو گیا، وہ نہیں آ سکا. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، صرف تمہارا بھائی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ آئندہ آنے والی نسلوں کے وہ سارے لوگ موجود ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. یہ اسی آیت کی تفسیر ہے کہ صادقین کی معیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فزیکلی ان کے برابر کھڑے ہوئے ہوں، بلکہ صادقین کی معیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انٹینشنز اور آپ کا کیریکٹر ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایمان اور تقویٰ کے ذریعے سے ہوگا، جس کی میں نے ایک حد تک تعریف آپ کے سامنے بیان کی، اور جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 179 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا وَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم متقی بن جاؤ، بس تمہارے لیے اجر عظیم. اور اس اجر عظیم کا ایک مصداق صادقین کی معیت، ایک صلوات محمد
اللہ.
اب اسی مرحلے کو اختتام سے قریب کرتے ہوئے کہ ہماری ایک بہت زیادہ بدنصیبی ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہمیں اتنی تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے علمی اور عرفانی ورثے سے اپنے آپ کو الگ کیے ہوئے. یعنی اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ جملہ کہنے کی، معذرت کے ساتھ، کہ یہ ایک ناقابل تلافی جرم ہے. ہمارے یہاں یعنی کہ جیسے کچھ علماء نے یہ کوشش کی، لیکن آپ یقین کریں کہ نہج البلاغہ پر کوئی کمپلیٹ تفسیر و تشریح موجود نہیں ہے. علماء بیچ بیچ میں بیان کرتے ہیں، جو لوگوں کے پاس وہ ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے. یعنی شاید آپ کو اس کی خبر ہی نہ ہو کہ شہید مطہری نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سیر در نہج البلاغہ، ہمیں نہیں پتا، شاید کوئی اس کتاب کا نام بھی نہیں لیتا، یا تھوڑی بہت تشریحات نہج البلاغہ کے حوالے سے، کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کے جو جملے ہیں ان کے اندر کیا عرفانی پہلو ہے، کیا ڈیپتھ ہے، کیا اس کی گہرائی اور گیرائی ہے، کچھ نہیں پتا. میں تھوڑا سا ایک دو جملے تبرکن، کیونکہ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے بغیر مجلس ناتمام ہی رہتی ہے، کہ ایمان اور تقوی انسان کو حقیقی معنوں میں کیا بناتا ہے؟ عبد، بندہ بناتا ہے. کس کا بندہ بناتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بناتا ہے، اور باقی ہر ایک کی بندگی سے آزاد کر دیتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ جو خدا کا بندہ نہیں ہوتا وہ ہر ایک کا بندہ ہوتا ہے. وہ کبھی طاقت کے آگے جھک رہا ہوتا ہے، کبھی دولت کے آگے چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی شہرت کے آگے اپنی گردن جھکا رہا ہوتا ہے. جو بندہ خدا ہوتا ہے وہ سوائے حق کے کسی کے آگے نہیں جھکتا. تو یہ ایمان اور تقوی اور صادقین کی معیت کا نتیجہ بندگی حقیقی، جیسے الحمدللہ اس دور میں ہم نے علماء کو دیکھا. یعنی ہم اس بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس دور میں ان علماء کو دیکھا کہ جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ نہ شرق نہ غرب، فقط طاقت کس کی ہے؟ خدا سبحان و وحدہ لا شریک کی. اور کر کے دکھایا کہ جب ساری کی ساری دنیا یا ایسٹرن بلاک کے آگے سجدہ ریزتی ہے، ویسٹرن بلاک کے آگے، اس چھوٹے سے گروہ نے یہ کر کے دکھایا کہ نہیں، طاقت فقط اور فقط خدا کی ہے. تو امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں سناؤں، کہ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے اس پر کبھی فخر نہیں کیا کہ میں نے عمر ابن عبدوت کو قتل کر دیا، یا میں نے خیبر کا دروازہ کہ جس کو 40-50 آدمی اکھاڑتے کھولتے اور بند کرتے تھے اس کو اکھاڑ لیا، کبھی فخر نہیں کیا اس پر. بلکہ جو آپ کا ایک مکتوب ہے کہ جس میں آپ نے خود بیان فرمایا ہے خیبر کی فتح کو، اور وہ عجیب جملے ہیں، اور یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے کہ پتہ نہیں وہ جملے کیوں نہیں ہمیں سنائے جاتے. خیبر کی پوری فتح پڑھ دی جاتی ہے لیکن امام علی علیہ السلام کے وہ جملے نہیں سنائے جاتے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ واللہ ما قلعت باب خیبر، کہ خدا کی قسم میں نے نہیں مقلع کیا، انہیں اس کو اکھاڑا باب خیبر کو، مگر اس حالت میں کہ میرے اور اس کے درمیان 40 قدموں کا فاصلہ تھا. مطلب آج کی سائنس کی زبان میں خیبر کا اکھاڑنا ریموٹ کنٹرولڈ آپریشن تھا، انگلیاں پھنسانا اور یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. میرے اور اس کے درمیان 40 قدموں کا فاصلہ تھا. میں نے ایسا کرنے میں اس طاقت کی مدد حاصل نہیں کی جو جسم سے حاصل ہوتی ہے, اس قوت کو استعمال نہیں کیا کہ جو غذا کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے. لَكِنِّي اَيَّدْتُ بِقُوَّةٍ مَلَكُوتِيَّةٍ, لیکن میں نے اس قوت کی مدد لی جو قوت ملکوتی ہے. وَنَفْسٍ بِنُورِ رَبِّهَا مُضِيَّةٍ, اور اس نفس کی جسے اس کے رب کے نور نے روشن کر دیا تھا. اس قوت سے خیبر اکھڑا. فخر نہیں کیا, فخر کس پر کیا یہ بیان کرنے کے بعد, فَأَنَا مِنْ احمد, میرے پاس یہ چیز کہاں سے ہے, یہ قوت ملکوتی اور نورانی نفس. فَأَنَا مِنْ احمد, میں احمد سے ہوں, اس پہ فخر کیا, اس پہ فخر کیا, اس پہ فخر نہیں کیا کہ اس در کو اکھاڑ لیا, اس پہ فخر کیا. فَأَنَا مِنْ احمد. اسی طریقے سے آپ کا جو جملہ ہے کہ کفا بعزا ان اکون لک عبدا, میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. خدا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کفا بعزا, کہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. وکفا بفخرا ان تکون لی ربا, اور میرے فخر کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے کاموں کو دیکھ بھال کرے, مدبر الامور, آپ کی تربیت کرنے والے, آپ کے کاموں کی دیکھ بھال کرنے والا, آپ کی زندگی کو بنانے سنوارنے والا, پروان چڑھانے والا آپ کا رب ہے. کفا بفخرا, میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, کہ میری زندگی کو شیپ کرنے والا تو ہے, یہ میرے فخر کے لیے کافی ہے. یہ امام علی علیہ السلام. اور ایک جملہ ابھی آپ نے دعا رفع بھی پڑھی ہوگی, فقط ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا بیان کر کے پھر مصائب سے ہم جڑ جائیں. دعا رفع کے آخر میں چند جملات ہیں جو انتہائی حیرت انگیز ہیں, یعنی کہ اس کی تفسیر و تشریح میں نہ معلوم کتنے دفتر بھرے جا سکتے ہیں. ایک جملہ اس میں ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کو ما وجدہ من فقدک, اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھو دیا. فقدان کا لفظ ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں نا, یہ وہی عربی سے آیا فقدہ, یعنی ٹو لوز سم ون, لوز سم تھنگ. ایک چیز آپ کے پاس تھی, کھو دی آپ نے, یہ فقدان ہے. تو ما وجدہ, اس نے کیا پایا, من فقدہ کا, جس نے تجھ کو کھو دیا. وما فقدہ من وجدہ کا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا. یہ ہے صادقین کا کردار. کہ میں نے تین جملے آپ کو کیوں سنائے, یہ ہے صادقین کا کردار. تو اس کیریکٹر کو سمجھیے اور پھر ساتھ آئیے. جیسے میں نے کہا تھاٹس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ میں نے سوچ لیا, سوچنا کیا چیز ہوتی ہے. پہلے صادقین کے معرفت, پھر معیت, اور معیت کیسے ممکن ہے, ایمان اور تقویٰ کے ساتھ ممکن ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کمپلیٹ میسج ہے ہماری زندگی کے لیے. لیکن ہم سب کی, اور یہ چیز حضرت آدم کے وقت سے انسانیت میں, کہ جب بھی الہی ہدایت انسانوں کے شامل حال رہتی ہے, ان کے سامنے آتی ہے, تو اس کے مقابلے میں طغیانگر, فساد پھیلانے والے, شر کو نافذ کرنے والے ایجنٹس بھی فوراً سامنے آ جاتے ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. یعنی یہ شروع سے یہ مسئلہ ہے کہ جہاں جہاں بھی وہ نور نبوت اور رسالت ہے، اس کے مقابلے میں فرعونیت اور شداد اور نمرود اور اس قسم کے بھی سارے کریکٹرز موجود ہیں. اور جیسا کہ قرآن کریم نے مثال دے کے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو اگرچہ کہ قوم نے سینکڑوں معجزے دیکھے تھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانا فرعون کے غرق کرنے کے بعد ہونے کے بعد کا واقعہ، بنی اسرائیل سینکڑوں معجزات دیکھنے کے باوجود سامری کے بہکائے میں آ کر گوسالہ کے بچھڑے کی پرستش کرنا شروع ہوئی، جبکہ جناب ہارون علیہ السلام موجود ہیں قوم کے اندر. اور پیغمبر اکرم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو بخاری نے صرف تین حدیثیں صرف تین امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں نقل کی ہیں، صرف تین، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ حدیث بعین ہی اس مصداق پر پورا اترتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے رخصت ہونے کے بعد امت مسلمہ نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ وہی سلوک کیا، وہی رویہ رکھا، وہی برتاؤ کیا جو بنی اسرائیل نے جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. کہ جیسے ہی موسیٰ نظروں سے اوجھل ہوئے انہوں نے بچھڑا بنایا اور بچھڑے کی پرستش شروع کر دی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس چیز کی پرستش شروع ہو گئی. صرف ایک مثال آپ کو دوں کہ تیسری خلافت کے وقت جب بڑے بڑے اکابرین صحابہ جو اشرہ مبشرہ میں سے تھے، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ہر ایک کے پاس، ہر ایک اپنے انتقال کے وقت ملینئر اور بلینئر تھا. یہ تاریخ ہے کہ اتنا سونا ان کے ورثے میں موجود تھا کہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا سونے کے سلیبز کو. اور وہ سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا وہ کس چیز سے بنایا تھا؟ زینتم من اوزار القوم، اسی قوم کی زینت کو، اسی زر و جواہر کو جمع کر کے وہ بچھڑا بنایا تھا. تو یہ بہترین الیگری ہے اگر آپ قوم کی حالت کو سمجھنا چاہیں کہ کس کو، حق کو چھوڑ کے کس چیز کی پرستش شروع ہو گئی تھی. اور امام علی علیہ السلام کی مظلومیت کہ 25 سال تک آپ کو بالکل مین اسٹریم سے ہٹا کے رکھا گیا، یعنی کب تک؟ 11 ہجری سے جب پیغمبر اکرم کے وصال ہوا، 36 ہجری تک جب خلیفہ سوم کا انتقال ہوا. اور اس وقت جب مسلمانوں کو کچھ نظر نہیں آیا کہ اب ہم کہاں جائیں کیا کریں، پوری امت مسلمہ ان 25 سال کے کارناموں کی وجہ سے بدترین اندھیرے میں کھڑی تھی، تو سب کے سب مل کے آپ کے در پہ آ گئے. اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم پر حکومت کرنا میری نظر میں بکری کی ناک سے نکلنے والے فضلے سے بھی کم تر ہے، مجھے قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم پر میں حکومت کروں یا نہ کروں، تو اس وقت لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ یا علی اگر آپ اس منصب کو قبول نہیں کریں گے تو ہم روز قیامت رسول خدا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ امت کو آپ کی ضرورت تھی اور آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، پھر آپ نے قبول کیا. لیکن 4 سال فتنہ و فساد، اور پھر اس کے بعد جو وہ ایک کریکٹر جو پہلے بیک گراؤنڈ میں تھا وہ فور فرنٹ میں آ گیا، اور وہ کریکٹر تھا بنو امیہ. اور آج اسلام پر جتنے مصائب موجود وارد ہوئے ہیں، آج اسلام کی شکل کو جتنا مسخ کیا گیا ہے، ان سب کے بانی یہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے اور برقرار رکھنے کے لیے بدترین سے بدترین ہتھکنڈے استعمال کیے، اور اس میں جو سب سے زیادہ جسے کہیں بلیٹنٹ وائیولیشن آف اسلامک پرنسپلس وہ اس وقت ہوئی کہ جب معاویہ نے فاسق و فاجر و ملعون یزید کو خلیفۃ المسلمین نامزد کیا. نہیں بات پوری نہیں ہوئی. اصل ذلت اسلام کی یہاں پہ نہیں ہے. اصل ذلت اسلام کی یہاں پہ نہیں ہے کہ معاویہ نے یزید کو خلیفۃ المسلمین نامزد کیا. اصل ذلت یہاں پر ہے کہ وہ اس کی جانشینی کا اپروول لینے کے لیے مدینے آیا اور حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کے علاوہ سب نے قبول کر لیا. یعنی کچھ دو لوگوں کے نام اور بھی آتے ہیں, عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کے, جنہوں نے مخالفت کی لیکن وہ اس وقت ووکل نہیں تھے. جب اس نے مسجد میں کعبے میں بیٹھ کر جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان تھے ان کے سامنے یہ چیز کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا, اس ساری تباہ کاری کے مقابلے میں ایک آواز اگر تھی تو وہ امام حسین علیہ السلام کی تھی. یعنی میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا رونے کے لیے نہیں ہے خالی, بلکہ کربلا پوری درسگاہ ہے کہ اس وقت فقط ایک آواز تھی اور اسی وقت اس بنو امیہ نے اور ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ واحد رکاوٹ ہے, کانٹا ہے ہمارے رستے میں, اس کو ہٹا دینا. اور یزید نے جیسے ہی خلیفہ بنا اور اس نے فوراً احکامات صادر کیے, حالانکہ وہ دمشق میں تھا, امام حسین علیہ السلام مدینے میں تھے, اس کو بظاہر کیا خطرہ تھا, کیا پریشانی تھی اس کو. لیکن اس نے پہلے ہی اپنے پہلے ہی کاموں میں سے جو کام کیا ہوئے کہ حسین ابن علی سے بیعت لو, واقعات سارے آپ کے سامنے موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہر تکلیف کو گوارا کیا, مدینہ کے چھوڑنے کو گوارا کیا, مکے میں جب آپ مکے تشریف لے گئے حج کو عمرے سے بدل جانے پہ گوارا کیا. یہ بات آپ کے علم یقیناً ہے کہ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو نکل چکے تھے جب تمام کے تمام لوگ مکے میں داخل ہو رہے تھے قافلے. اس وقت امام حسین علیہ السلام ایک یا دو دن پہلے مکے کو چھوڑ چکے تھے. یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ شاید اس طریقے سے میں مسائل نہ پڑھ رہا ہوں جو آپ ایکسپیکٹ کریں, لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کربلا سے روشناس کرانے کی جتنا ہماری سمجھ ہے. اس وقت مسلمانوں کے سامنے یہ کرٹیکل چوائس تھی, کعبے کے سمبل کی طرف رجوع کرنا یا حقیقی کعبے کی طرف رجوع کرنا. جس بیت کو آپ مکے میں دیکھتے ہیں جسے آپ حرم کہتے ہیں وہ سمبل ہے, حقیقی کعبہ حجت خدا ہوتی ہے جس کی طرف خلقت رجوع کرتی ہے, جس کے ذریعے سے خلقت خدا تک پہنچتی ہے, جو خدا کی تجلی ہے زمین پر وہ حجت خدا ہے نہ کہ وہ بیت. اور وہ بیت اسی وقت تک کعبہ اور قبلہ رہتا ہے جب تک حجت خدا سے جڑا رہے. جب جناب عبد المطلب اس کعبے کے متولی تھے خدا نے اس کعبے کی حفاظت کی غیر معمولی طریقے سے. جب امت مسلمہ نے حجت خدا کو کعبے سے الگ کر دیا, حجاج نے آ کے منجنیقوں سے پتھر برسا کے کعبے کو تباہ کر دیا, خدا نے کوئی ابابیل نہیں بھیجی. اس لیے کہ خدا کی نظر میں اس بیت کی اہمیت نہیں ہے, اپنی حجت کی اہمیت ہے. تو جب امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو مکے کو ترک کر رہے تھے تو یہ کریٹیکل ڈیسیشن میکنگ تھی جو اس قوموں کی زندگی میں آتی ہے کہ صرف ظواہر کے ساتھ لگے رہو یا حقیقت کا ساتھ دو. لیکن افسوس ہوا کیا کہ امت اس بات پریفرنس دیتی رہی کہ وہ اس مٹی اور پتھر کے گھر کے گرد گھومتے رہیں اور ان ارکان کو بجا لاتے رہیں کہ جو حج اس وقت بنتے ہیں کہ جب ان میں روح ابراہیمی آتی ہے، ورنہ منا میں جا کے کسی جانور کا ذبح کر دینا یا عرفات کے میدان میں ٹھہر جانا یا اس کعبے کے گر چکر لگا لینے کا نام حج نہیں ہے۔ حج اس روح ابراہیم و اسماعیل کو زندہ کرنے کا نام ہے کہ جو حق اور حقیقت اور اخلاص اور سچائی اور دیانت پر نہیں۔ یہ کریکٹر ہمیں بھی ہوشیار رہنا ہے۔ یہ لائف میں کریٹیکل انسٹنسز آتے ہیں جب یہ ڈیسیشنز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کس طرف جانا ہے، ظاہر پہ لگے رہنا ہے حقیقت کی طرف جانا ہے۔ اور یہ نوبت کہاں تک پہنچی؟ عاشور تک۔ حر کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آنے کی ایک بہت بڑی وجہ حر نے کیا بیان کی کہ اے فرزند رسول، میرے دماغ کے اندر یہ خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ مطلب اٹ از سم تھنگ ان تھنکیبل، ڈفرینس آف اوپینین ہونا یا ایک انٹرسٹ کا کانفلکٹ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ فرزند رسول کے قتل پر آمادہ ہو جانا، تو انہوں نے کہا میں، مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہوئی کہ میں نے آپ کا رستہ روکا، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، لیکن میں اس وقت سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس جگہ تک آ جائیں گے یہ لوگ۔ تو اب میں، یعنی یہ وہ اس کریٹیکل تھنکنگ میں رائٹ کریٹیکل انسٹنس پہ رائٹ ڈیسیشن کے مثال، کہ جب حق واضح ہو گیا تو اب میں آپ کے ساتھ ہوں، اب چاہے میرا کوئی بھی اشر ہو، اب مجھے اس بات کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کربلا کا مین میسج ہے۔ اور یہ واقعات جس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس حقیقتاً حیرت انگیز، اور جو کچھ کریکٹر ہمارے سامنے خاص طور سے عاشور کے دن آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے نظر آتا ہے، اسے ہم کسی بھی ہیومن بیہیویئر یا لاجک کے حوالے سے ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ راوی یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا جاتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی رونق بڑھتی جاتی تھی، کہ جیسے ایک انسان جو ہر مرحلے شہادت کے بعد اپنی منزل سے نزدیک ہوتا جا رہا ہو، اور وہ منزل کے جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا سجدہ آخر سے قبل کہ رضوان بقضائک و تسلیما لامرک، یہ امام حسین علیہ السلام کی منزل۔ لیکن ان تمام چیزوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ولی یا خدا کا دل پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، بلکہ وہ انسانی جذبات بھی اپنے تمام لطائف کے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلندی بھی کردار کی موجود ہوتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور انصار کی شہادت کے بعد گھر والوں کی شہادت کا موقع آیا تو سب سے پہلے اپنے محبوب ترین بیٹے کو میدان جنگ کی طرف روانہ کیا، یا علی فقدم ولدی، اے علی، یعنی جناب علی اکبر، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر سے دوسرے لوگ قتل ہو جائیں اور حسین کی اولاد زندہ رہے۔ جب جناب علی اکبر کو سجا کر گھوڑے پر سوار کرایا، میدان کی طرف روانہ کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، میدان کی طرف جاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مڑ کے اپنا چہرہ مجھے دکھاتے رہے۔ اور جب جناب علی اکبر تھوڑا آگے نکل گئے تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور بارگاہ کردگار میں عرض کیا کہ اے میرے رب، تو گواہ رہنا کہ آج میں اس فرزند کو تیری بارگاہ میں قربانی کے لیے روانہ کر رہا ہوں کہ جو گفتار میں، کردار میں، رفتار میں تیرے رسول کی مانند تھا، اور جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں اپنے اس فرزند کے چہرے کو دیکھ لیتا. جناب علی اکبر میدان میں تشریف لے گئے، داد شجاعت دی، اور تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. امام علیہ السلام نے پوچھا ہے بیٹا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں بابا جان لشکر اشقیا سے جنگ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر یہ پیاس مارے ڈالتی. امام علیہ السلام نے فرمایا ہے فرزند میرے نزدیک آؤ اور اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو. جب جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو امام حسین علیہ السلام کے دہنے مبارک میں ڈالا تو بے اختیار ابو کو پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا کہ اے بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک کر، اب آپ مطمئن رہیے، اب میں پانی کے لیے سوال نہیں کروں گا. کچھ دیر گزری کہ میدان جنگ سے امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں یہ صدا آئی کہ یا ابتا، اے بابا جان میری مدد کو پہنچے. امام حسین علیہ السلام اس وقت ایک ایسے انسان کی طرح کہ جو بے چین بے قرار دشمنوں کے صفوں کو ہٹاتے ہوئے جب اپنے فرزند کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر زمین پر موجود ہیں اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا. امام نے فرمایا بیٹے اے فرزند یہ ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ جواب نہ ملا. امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک برچھی کا پھل آپ کے سینے میں پیوست ہے. اس وقت جناب علی اکبر فرماتے ہیں کہ اے بابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ نانا رسول اللہ بہشت کے حوض کا پانی لے کر میرے سرحانے موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا علی حسین کو پیغام دے دو کہ حسین جنت تمہارے دیدار کی مشتاق. امام حسین علیہ السلام نے کوشش کی، کہا کہ بیٹا میں اس برچھی کے پھل کو تمہارے سینے سے نکالوں شاید آرام آ جائے. جیسے ہی آپ نے زور دے کر اس پھل کو باہر نکالا اس وقت جناب علی اکبر نے آخری ہچکی لیے اور کہا السلام علیکم یا ابا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگار عالمین عزائم حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم پر یہ لطف و کرم فرمائے کہ ہمارے وجود سے گمراہی اور ضلالت کے آثار ختم ہوں انشاءاللہ، اور ہدایت اور نورانیت پروان کرے، ترقی کرے. رب العالمین اس دنیا میں جہاں جہاں بھی مؤمنین و مؤمنات پریشانی کا شکار ہیں، پاکستان میں خاص طور سے، شام میں، عراق میں، کہ جہاں پر شیطانی قوتیں مسلسل مومنین کے قتل اور ان کے ساتھ فساد کے درپے ہیں، خدا ان کے دست ستم کو منقطع فرمائے. خدا غیبی خزانوں سے مؤمنین و مؤمنات کی امداد فرمائے. یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کسی مؤمن اور مؤمنہ کو محتاج اور پریشان نہ چھوڑ. ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کسی مؤمن اور مؤمنہ کو اس حالت میں نہ چھوڑ کہ وہ ہدایت کو چاہتا ہے اور اسے ہدایت نہ ملے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. Say, say.